أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ معیدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملہ میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلہ باری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا اور اس فیصلہ میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. میرے انتہائی قابل احترام بھائیو اور بزرگوں, آج کے درس قرآن کا موضوع ہے حقیقت نفاق. سورہ نساء کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے, ان آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے کچھ اہم نکات یہ ہیں. ایمان کے دعوے کے بعد کافرانہ طرز حیات اختیار کرنا بدترین منافقت ہے. باطل کے مقابلے میں حق پر استقامت کے بجائے کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے کمزوری اور جھکاؤ کا اصل سبب نفاق کا مرض ہوتا ہے. رفت و سربلندی, عزت اور آزادی اللہ کے لیے خلوص اور اس کے دین سے وفاداری کا صلہ ہے, جبکہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین سے دوستی و محبت دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے. اللہ اور رسول کے احکامات پر اعتراض کرنا کافرانہ رویہ ہے. جو لوگ کفار کے اس طرز عمل کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے ہیں یا کافروں کی طرح خود بھی شریعت کے احکامات پر طنز کرتے ہیں وہ بدترین منافق ہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایمان اور کفر کے درمیان ڈاوانڈول رہنا اور جس طرف فائدہ نظر آئے اس طرف جھک جانا ہی حقیقی نفاق ہے. آج اگر ہم اپنے ایمان و عمل کا جائزہ لیں, اپنا احتساب کریں, اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر جانچیں اور پرکھیں تو نفاق کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کسی اور طرف دیکھنے کے بجائے اسے اپنے ہی وجود میں دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ان آیات سے بالکل ظاہر ہے۔ اب آج کے اس عنوان کو، اس موضوع کو میں نے جن عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں: نفاق کی حقیقت کیا ہے اور نفاق کی اقسام کیا ہیں، نفاق کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کون سے راستے ہیں جن راستوں سے یہ نفاق انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، منافق اور گناہگار مسلمان میں فرق کیا ہے، نفاق کا مرض اور صحابہ کرام کی اس کے بارے میں تشویش کیا تھی، اور نفاق کا آخری انجام کیا ہے۔ دنیا میں ہر دور میں انسانوں کی تقریباً تین ہی اقسام جو ہے وہ پائی گئی ہیں، اور جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کے بالکل آغاز ہی میں تینوں اقسام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، انسانوں کی تینوں انواع کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں پانچ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات اور ان کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ اور اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پہ ہیں اور فلاح اور کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہے پہلی قسم انسانوں کی، وہ کھرے اور سچے اور مخلص مسلمان جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں اور ساری زندگی اللہ کی وفاداری کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پہ ہیں اور کامیابی انہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد دو آیات میں ان کھلے کافروں کا ذکر ہے جو حق کے مقابلے میں ڈٹ کر میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مرتے دم تک اپنے اس کفر پر قائم رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے جن کو کہتے ہیں منافقین۔ دو آیات میں کفار کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر طویل ترین 13 آیات کے اندر کیا ہے۔ دیکھیں، ہم قرآن کے آغاز میں جب سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفاق کے مرض کو اتنا کھول کر بیان کر دیا، اور اتنی زبردست ایک تمثیل جس کی میں آگے چل کر آپ کے سامنے انشاءاللہ وضاحت کروں گا، اس کے ذریعے سے یہ بات سمجھا دی کہ یہ نفاق جو ہے ایک ایسا مرض ہے کہ یہ جس انسان کو لاحق ہو جائے وہ اس کو کافروں سے زیادہ برے انجام تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ اور قرآن کے آغاز ہی میں اتنی تفصیل کے ساتھ نفاق کا ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان جب اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کرے تو اس کے سامنے آغاز ہی میں اس مرض کے جو مختلف ظہور کے طریقے ہیں، یا جن جن انداز سے، جن جن راستوں سے یہ مرض دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور زندگی کے اندر سرایت کرتا ہے، ایک مسلمان ابتدا ہی میں اس سے باخبر اور ہوشیار اور واقف ہو جائے تاکہ اس کے بعد وہ قرآن کا مطالعہ کریں تو اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکے، منافقت کی بیماری سے بچ سکے اور مخلص مومن بن سکے۔ اس ابتدائی تمہیدی گفتگو کے بعد اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، نفاق کی حقیقت کیا ہے۔ نفاق کی جو اصطلاح ہے یا نفاق کا جو لفظ ہے، اس کا مادہ ہے نون فے قاف، نفق۔ نفق کا لفظ یہاں بڑا معروف ہے، نفق کے معنی ہے سرنگ، اور دو منہ والے سوراخ کو بھی نفق کہتے ہیں، نافا کا گو کے بل کو کہتے ہیں جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں، جب اسے ایک طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کسی کتے اور شکاری جانور وغیرہ کا تو وہ بھاگ کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. منافق کو حدیث میں ذو الوجہین کہا گیا ہے، ایسا آدمی جس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے اور دوسرے چہرے سے وہ کافروں کے ساتھ ملتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب یہ شیاطین سے ملاقات کرتے ہیں اور کفار و مشرکین سے جو ہے جب ملتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، یہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم محض دکھلاوے کے لیے ہیں، اصل میں ہم تمہارے یار ہیں. تو یہ دو چہرے ہیں منافق کے، ایک طرف سے وہ مومنوں کو ملتے ہیں، مسلمانوں کو ملتے ہیں تو انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور دوسری طرف سے وہ اصلاً جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے منافق کو ذو الوجہین کہا گیا ہے، ایک طرف سے وہ ایمان اور اسلام کے دعویٰ کرتے ہیں یا اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہو وہ ہے وہ کافر بن کر نکل جاتے ہیں. اس نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق، عقیدے کا نفاق، اور دوسرا ہے عملی نفاق. اعتقادی نفاق کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جو اسلام میں محض مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے اور دھوکہ دینے کے لیے سازش کے طور پر شامل ہوتا ہے، اصلاً دل سے وہ پکا کافر ہوتا ہے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، یہ ہے اعتقادی نفاق. اور یہ نفاق جو ہے اس کا آغاز ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں. مکے میں تو کسی نوع کے نفاق کا، خواہ وہ اعتقادی ہو یا عملی ہو، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ مکے کے اندر جو مسلمان ہوتا تھا، اسلام کی دعوت کو قبول کرتا تھا، وہ پوری طرح سے جانچ پرکھ کرنے کے بعد جب اس کا دل اس بات پہ مطمئن ہو جاتا تھا کہ حق کی راہ یہی ہے، تو اس کے بعد وہ کشتیاں جلا کر اس بات کا فیصلہ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، پھر وہ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مخلصانہ داخل ہو جاتا تھا. اور مکے کے اندر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی منافقانہ اسلام کے اندر داخل ہو، اس لیے کہ وہاں تو اسلام کے اندر داخلے کے ساتھ ہی آزمائش شروع ہو جاتی تھی. لیکن مدینے میں حالات تھوڑے مختلف تھے. مدینے میں ہوا یوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اوس و خزرج کے دو قبیلے جو تھے وہ اپنا ایک رئیس چن چکے تھے، عبداللہ بن عبی جو بعد میں رئیس المنافقین بنا، وہ اس کی تاج پوشی کی تیاریاں کر چکے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے اس کی تاج پوشی کا جو پروگرام تھا وہ درے کا درا رہ گیا، لہذا اس شخص نے سازش کے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ساری زندگی کوشش جاری رکھی. اور دوسرا معاملہ تھا یہودیوں کا، یہودیوں کے تین بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے، اور اوس و خزرج کے اوپر بھی ان کی مذہبی برتری بھی تھی اور معاشی طور پر بھی یہ حالات جو ہے وہ ان کے قبضے میں تھے، سودی کاروبار وہ کرتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہودی وہ لوگ تھے جو بغض اور حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے ہم ٹھوک کر میدان میں آ گئے. اور مدینے میں جو ان کا قبیلے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں تو انہوں نے بھی، ان میں سے بھی بعض نے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا. قرآن کریم میں اس اعتقادی نفاق کی بے شمار مثالیں ہیں. ایک جگہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بھئی جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا اور لوٹتا، تو ہم ایک چال چلتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اسلام سے متنفر کریں، وہ چال یہ تھی کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہے کہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اہل ایمان اس پر ایمان لائے ہیں، تم صبح اس کے اوپر ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شام کو کافر بن جاؤ۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس دین سے متنفر ہو کر واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ ایک سازش تھی جو انہوں نے کی کہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو مسلمان ہو گئے تھے، اب جا کے انہوں نے شاید اندر دیکھا ہے اور مسلمانوں کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں، کوئی خامیاں ہیں، کہ اندر کا حال دیکھ کر یہ واپس لوٹ آئے ہیں۔ یہ انہوں نے سازش کی اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑا، لیکن حقیقتاً وہ کافر ہی تھے۔ یہ اعتقادی نفاق ہے کہ جس میں اصلاً دل کے اندر ایمان کی کوئی رمق بھی نہیں ہوتی اور محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑا جاتا ہے۔ دوسرا ہے عملی نفاق، اس کا تو قرآن کریم میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ملے گا، اور انشاءاللہ چونکہ آج کا موضوع حقیقت نفاق ہے، جب ہم اس کی پہچان اور نفاق کے جو اعمال ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ایک دوسرا درس قرآن ہوگا، تو اس میں یہ تفصیل سے یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ نفاق کس کس انداز میں ظہور کرتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ عملی نفاق یہ ہے کہ جب اسلام کے مطالبات سامنے آتے ہیں، اسلام جانی اور مالی قربانیوں کے لیے پکارتا ہے، تو ایمان اتنا کمزور اور اتنا ضعیف ہوتا ہے کہ آدمی پھر ان مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور دنیا کی محبت اس کو کھینچنے لگتی ہے، اور پھر دنیا کی محبت جو ہے اللہ اور رسول کی محبت کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور پھر یہ عملی نفاق مختلف انداز میں جو ہے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، یعنی جنگ کے اندر اگر مال غنیمت ملنے کی امید ہے تو بڑا اطمینان، بڑی تسلی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مال غنیمت سے حصہ سمیٹ رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، مسلمانوں کا پلہ باری ہے تو ان کے ساتھ ہیں، بڑے خوش ہیں۔ اگر ان کو کوئی دنیاوی منفعت ہے، دنیاوی کوئی مصلحت ہے، دنیاوی کوئی فائدہ ہے، ان کے پیٹ کا معاملہ ہے، تو خیر و اطمینان نہ بھی تو بڑے مطمئن ہیں، اسلام کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر کبھی کسی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیے گئے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، جہاد کے لیے پکار آ گئی، اور کوئی سختی آ گئی، مالی اور جانی قربانیوں کی جو ہے وہ دعوت دی گئی، اسلام نے بلایا اس کے لیے، تو پھر کیا ہے، انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، اب یہ الٹے منہ پھر جاتے ہیں، اب یہ مطالبات ان کے لیے بڑے بھاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا لوگ، اور ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلا دیوالیہ کہ آدمی ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن اس ایمان کے مطالبے انسان کے اوپر گراں گزرے، اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ فرمایا ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلا دیوالیہ، یہ ہے بہت بڑا خسارہ۔ یہ جو عملی نفاق ہے اس کا ظہور مختلف انداز میں ہوتا ہے، کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا، یعنی اپنے آپ کو کسی تکلیف اور مشکل سے ہمیشہ بچانے کی کوشش کرنا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ صرف یہ کہ خود اللہ کے راستے میں انفاق سے اور مال خرچ کرنے سے رکتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کے اوپر مال مت خرچ کرو، دوسروں کو بھی منع کرنے سے روکتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نفاق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا مدینہ میں نہیں پایا جاتا تھا، نفاق ایک مرض ہے، وہ مرض جو ہے ہر دور میں انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، قیامت تک باقی رہے گا، بلکہ اس دور میں تو یہ مرض کم تھا، آج تو دنیا کی اکثریت اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک عملی نفاق کی پہچان ہے۔ جہاد سے روح گردانی کرنا، جانی اور مالی قربانیوں سے گریز کرنا، بخل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اور بخل دو باتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، نسائی کی روایت ہے۔ تو منافق جو ہے وہ بخیل اور کنجوس ہوتا ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا۔ پھر وہ حدیث میں جو تین نشانیاں بتائی گئی ہیں، جھوٹ بولنا، بددیانتی اور خیانت کرنا اور دھوکہ دینا، تو یہ وہ مختلف اسباب ہیں جن سے نفاق پیدا ہوتا ہے اور پھر اس انداز میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ اس کی کچھ علامات ہیں اور یہ ہے عملی نفاق۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ نفاق جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں نفاق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور کن مرحلوں سے گزر کر آخر وہ موقع آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں اور وہ پکا منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد کیا، آحد اللہ، اللہ سے یہ وعدہ کیا، لئن آتانا من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے اگر ہمیں نوازے گا، ہمیں مال دے گا، تو ہم کیا کریں گے، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، صالح بن جائیں گے، جہاد میں خرچ کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے اور مخلص مومن بن جائیں گے، صالحین میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا، بخلوا بہ، بخیل بن گئے، کنجوسی کرنے لگے۔ اب اسی مال کو، اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنے سے جو ہے وہ کترا رہے ہیں، اسے اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے۔ وتولوا وهم موردون، اب وہ پھر گئے ہیں اپنے اس عہد سے جو انہوں نے اللہ سے باندھا تھا، منہ موڑ لیا اس عہد سے۔ عہد کیا تھا کہ اللہ دے گا تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک فیصلہ سنایا، فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر منافقت پیدا کر دی ہے، نفاق ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ کیوں ڈالا؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اس عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے ایسے نفاق کے اندر مبتلا ہو گئے یہ لوگ کہ اب رب سے ملاقات تک یہ نفاق ہی کی حالت میں رہیں گے۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وعدہ خلافی کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے رب سے کی ہے۔ اور حدیث میں وعدہ خلافی منافق کی پہچان بتائی گئی ہے، اور وعدہ خلافی بھی آدمی کرے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور دوسرا ثواب، ایک تو وعدہ خلافی اور دوسرا ثواب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یعنی خدا سے جو عہد و پیمان انہوں نے کیا تھا وہ اصلاً جھوٹ پر مبنی تھا۔ دل کے اندر جو نفاق پیدا ہوتا ہے اس کا ایک سبب تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا، مال کی محبت، بخیلی، کنجوسی، خدا سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی اور جھوٹ۔ لیکن اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے، پہلا مرحلہ کیا ہے، جھوٹ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سورہ بقرہ کا جو میں نے آپ سے عرض کیا، نے فرمایا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، ان کے جھوٹ اور بددیانتی اور دوسری جو ہے وہ خدا اور رسول کی نافرمانی اور فسق و فجور کی وجہ سے ان کا یہ مرض جو ہے وہ اور بڑھ گیا، پھل پھول رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ جھوٹ نقطۂ آغاز ہے منافقت اور نفاق کا، اور یہ ایمان کی ضد ہے۔ ایمان صدق اور سچائی کا نام ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تصدیقم بالقلب، دل کی گہرائیوں سے اللہ اور رسول کی اور اللہ کے دین کی تصدیق کرنا۔ اور نفاق کیا ہے؟ دل کے اس مرض کا نام ہے کہ دل کے اندر ایمان اور تصدیق کے بجائے جو ہے وہ منافقت اور شک اور ریب اور تردد کی کیفیت ہوتی ہے، ایمان اور یقین وہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو جھوٹ جو ہے اس کی بنیاد اور اس کا نقطۂ آغاز ہے جہاں سے یہ دل کے اندر یہ مرض پیدا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آیات المنافق صلاۃ منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، اذا اؤمن خان، و اذا وعد اخلف. جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے بددیانتی اور خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. جھوٹ، بددیانتی اور وعدہ خلافی تین علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں منافق کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، اگر ان کے ساتھ ایک صفت اور شامل ہو جائے، ایک خصلت اور جمع ہو جائے، تو آدمی پکا منافق ہو جاتا ہے. اگر یہ چار جمع ہو جائیں، جھوٹ، بددیانتی، بدعیدی، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا حَاسَمَ فَجَرَ، اگر اس کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو بد زبانی، بد کلامی اور گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. چار اکٹھی ہوتے ہیں تو حضور فرماتے کان منافقا خالصا، وہ آدمی پکا منافق ہو جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، اور مسلم کے یہاں الفاظ ہیں وَإِن سَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگر اس کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں تو اس کے بعد اگر وہ روزے رکھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کے باوجود پکا منافق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقین تھے اس دور میں، وہ تو مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور یہی تو ان کا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا ایک راستہ تھا. اس دور میں اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا تھا تو اس کا نفاق تو بالکل کھل کر سامنے آ گیا. آج تو ہم دین کے سارے تقاضوں کو بھی چھوڑ کر مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس دور میں نماز میں سستی اور قائلی نفاق کی علامت ظاہری ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چار اگر نشانیاں کسی کے اندر پوری ہو جائیں، چار خصلتیں جمع ہو جائیں، تو وہ پکا منافق ہو جاتا ہے، خواب و نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اگر کسی کے اندر ایک خصلت ہے تو پھر گویا کہ کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، گویا کہ اس کے اندر چوتھا ایسا نفاق ہے. اگر دو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا منافق ہے. علی ھذا القیاس، یہ ہے وہ عملی نفاق جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا جامع ارشاد ہے جو ہمارے سامنے آیا. اس نفاق کا دوسرا مرحلہ ہے جھوٹی قسمیں کھانا. جب منافق یہ دیکھتا ہے کہ میں اتنا جھوٹا مشہور ہو گیا ہوں، معروف ہو گیا ہوں لوگوں کے اندر، کہ اب لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں آتا، تو پھر وہ اپنی باتوں پہ صرف جھوٹ سے ہی کام نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنی جھوٹ کے اوپر اللہ کو گواہ بھی بنا لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر وہ جھوٹی قسمیں لگانے کھانے لگتا ہے. منافقین کا نفاق جب ظاہر ہونے لگا تو پھر وہ ان کو اس بات کی ضرورت پڑی جھوٹی قسمیں کھانے کی. تو سورہ منافقون کی پہلی ہی آیت ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سچی بات کہہ کر بھی جھوٹے ہیں. دیکھا آپ نے نفاق، کہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے، کیا بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچی بات کہتے ہوئے بھی آدمی جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. مخلص مومنین کو اس بات کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی کہ وہ کہیں کھڑے ہو کر مجمع کے اندر یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت کرو، لیکن منافقین کو اس بات کا اعلان کرنا پڑتا تھا. اس لیے کہ مخلص مومنین جو تھے، پہلے ایمان جو تھے، ان کی اطاعت رسول اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں. تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ منافقین پھر جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، قسم کھا لیتے ہیں. تو پھر ایک مسلمان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جب کوئی آدمی خدا کو گواہ بنا کر کچھ کہتا ہے نا، تو پھر اس پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے رک گئے. ان قسموں نے ان کو حقیقت تک پہنچنے کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا ہے. غزوہ تبوک سے واپسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ اپنے عذرات لنگ پیش کرتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. سیخلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتوردوا عنہم، یہ آپ کے پاس پہنچ کر قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہماری یہ مشکلات تھی، ہماری یہ پریشانیاں تھی، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے فیخلفون لکم لتردوا عنہم، یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، آپ اگر ان سے راضی بھی ہو جائیں گے تو اللہ جو دل کے بیدو کو جاننے والا ہے وہ تو ان فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا. تو سَيَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں، ہمارے لیے یہ عذر تھا یہ عذر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت و شفقت کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جو آگے عذر پیش کرتا تھا بس اس کو چھوڑ دیتے تھے اپنے حال پہ. اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر ان سے راضی ہو بھی گئے تو خدا تو ان سے راضی نہیں ہوگا. تو دوسرا مرحلہ ہے جھوٹی قسموں کا سہارا لینا، اور تیسرا مرحلہ ہے اس نفاق کا. جب یہ نفاق ایک مرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہ ہے پھر ان مسلمانوں کے خلاف حسد اور بغض جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی دشمنی پہ یہ اتر آتے ہیں. آیات النفاق بغض الانصار، بخاری کی حدیث ہے کہ نفاق کی پہچان جو ہے ان مسلمانوں کی مخالفت ہے جو اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں، اس کے لیے جانی اور مالی قربانیاں کرنے والے ہیں. اب یہ آگے بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے انفاق کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر وہ ایک صحابی غریب تھے، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کھجوروں کی پوٹلی لے کر آئے تھے تو منافقین نے اس کے اوپر فکرے کسے تھے، تانے دیے تھے کہ اب تو کیسر و کسرا کیا ٹھہریں گے، اب تو مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پتہ ہو جائے گا، کھجوروں کی پوٹلی جو آ گئی نعوذ باللہ نہیں پا رہی. تو یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے، خود نہیں خرچ کریں گے اور دوسروں کے اوپر اعتراض کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ حسد کریں گے، بغض کریں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں تو یہ پیچھے اکیلے رہ جاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو ہمیں بھی چھپنے کا موقع مل جاتا. تو گویا کہ جب مخلص مسلمان آگے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے جانی اور مالی قربانیاں کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں کے اندر بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے. یہ تیسرا مرحلہ. چوتھا مرحلہ ہے جہاں پہنچ کر یہ منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلی سازشوں کے اوپر آتے ہیں جیسے ان کو موقع ملتا ہے، خواہ مسلمانوں کی صفوں میں یہ پیچھے دبے ہوئے ہوں یا ان کو کہیں اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت اور منصب اور عہدہ مل جائے، ہر دو صورتوں میں یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلی سازشوں پہ اتر آتے ہیں. یہ ہے چوتھا مرحلہ. اس مرحلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، ایسے منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب علیم کی جو ہے وہ خبر سنا دو. کیوں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں اور یاریاں گانٹتے ہیں، ایبتغون عندہم العزہ، ان کے ہاں عزت تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، فإن العزۃ للہ جمیعا، عزت تو اللہ کے ہاں ملتی ہے، اس سے وفاداری سے عزت ملتی ہے. یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کافر ان کی جوتیوں اور ٹوپیوں اتار کر ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ ہے منافقین کی پہچان، قرآن نے بھی چاہیے کہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی اس لیے لگاتا ہے کہ ان کے پاس عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو خدا ان کو اس طریقے سے ذلیل کر دیتا ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں. ارشاد ہوا، فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، یہ دل کے بیمار جو ہیں ان کو تم دیکھو گے، یسارعون فیہم، ان یہود و نصارہ اور مشرکین کے ہاں دوڑ لگاتے ہیں، یسارعون اس طرح دوڑ کر ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، تو کہتے ہیں کہ اگر ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو کسی دائرے میں پھنس جائیں گے، کسی مصیبت میں ہمیں جکڑ لیا جائے گا، دنیا ان کو تو ان کی اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت کا توپی بول رہا ہے تو ان کی مخالفت ہم کیسے مول لیں. ارشاد فرمایا کہ ولکنہم قوم یفرقون، یہ انتہائی بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بزدلی نفاق کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ویتربصوا بکم الدوائر، یہ اس بات کے متمنی رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی آسمانی گردش آ جائے، مسلمان کسی مصیبت میں پھنس جائیں، مسلمانوں کا کوئی فائدہ، مسلمانوں کی کوئی فتح، مسلمانوں کی کوئی کامیابی ان کو سخت گراں گزرتی ہے، جیسے عبداللہ بن اوبئی تھا. غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر 300 ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا، ہر موقع کے اوپر انہوں نے ایسا ہی کیا. آج بھی اگر ہم نفاق کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان آیات کی روشنی میں نفاق کو پہچان سکتے ہیں. یہ سبون کل صیحۃ علیہم، اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے، جب کوئی مطالبہ آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارا بونڈا پھوٹ نہ جائے، چور کی داڑھی میں تنکا والی بات، دل کے اندر نفاق ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہیں دوسرے مسلمان کو کوئی اندازہ نہ ہو جائے کہ بھائی میں تو مخلص مسلمان نہیں ہوں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے. ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو اقتدار اور اختیار اور قوت اور منصب مل جاتا تو پھر کیا یہ گل کھلاتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں. وہ فساد کیا ہوتا ہے؟ یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو تباہ اور برباد کرتے ہیں اور انسانی نسلوں کو غارت کرتے ہیں، قتل و غارت کرتی کرتے ہیں. ان کی پالیسیاں جب ان کے پاس عہدہ اور منصب آ جاتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے. آج دنیا کے اندر اور مسلمان ملکوں میں ہم اس کے نمونے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ ان سے اصلاح ہو رہی ہے. لیکن انسانی جانوں کا ناحق قتل ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی ہے، بد امنی ہوتی ہے جو ملک کے اندر برپا ہوتی ہے جب ان کے پاس قوت اور طاقت اور عہدہ اور منصب ہوتا ہے. قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ منافقین قالوا للذین، ان لوگوں سے کہتے ہیں، کن لوگوں سے؟ کرہوا ما نزل اللہ، جو نفرت کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں کس چیز سے؟ ما نزل اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم سے. جو لوگ اللہ کی کتاب سے نفرت اور احقارت کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات ہم جو ہے وہ سنتے اور دیکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ان لوگوں سے کہتے ہیں قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم، یہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے اور قرآن سے نفرت اور احقارت کا اظہار اور کراہت کرنے والے، ان سے یہ منافق کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری کچھ پالیسیوں کو اختیار کریں گے، سنطیعکم، تم تمہاری باتوں کو مانیں گے. اور فرمایا فی بعض الامر، امر کے معنی ہوتے ہیں حکم کے، ان کی پالیسیوں کو یہ حکم کے درجے میں لیتے ہیں، اس کو حکم سمجھتے ہیں اپنے لیے. اور اس کے بعد فرمایا یا اللہ یعلم اسرارہم، خدا ان کی خفیہ ڈپلومیسی کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اسرارہم سر، خفیہ چیز کو. یہ جس منافقانہ طریقے سے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، خدا ان سے بہت اچھی طرح واقف ہے اور خدا ان کو ذلیل کر کے رہے گا. ان آیات سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ بدعدی اور بے وفائی، اللہ کے دین اور مسلمانوں کے خلاف بغض و حسد، جہاد سے روح گردانی، مالی اور جانی قربانیوں سے گریز، کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے دوستی، بزدلی اور کم ہمتی، ڈر اور خوف، اللہ کے دین اور شریعت کے ساتھ مذاق، جھوٹ، جھوٹی قسمیں، بددیانتی اور خیانت، یہ وہ خصلتیں ہیں، یہ وہ امراض ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. جب ان مرحلوں سے گزر کر جو لوگ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اس قدر سازشوں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم آمنوا، چونکہ یہ پہلے ایمان لائے تھے، ایمان کے دعوے دار ہیں، ثم کفروا، لیکن پھر یہ کافرانہ رنگ اختیار کرنے کے بعد، کافرانہ طرز زندگی اختیار کرنے کے بعد، فتوبیا علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ نفاق کی مور لگا دی ہے اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفقود کر دیا، ختم کر دیا ہے. یہ ہے نفاق کی اس بیماری کے اسباب، جن ذرائع سے، جن طریقوں سے، جن راستوں سے یہ نفاق انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس طریقے سے پھر اس کی پوری زندگی جو ہے وہ منافقت کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. اب ایک گناہگار مسلمان اور منافق کا فرق کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطیوں اور کچھ گناہ ایک مسلمان سے بھی سرزد ہو جائیں اور ایک کافر سے بھی سرزد ہو جائیں. اس کا فرق ہمیں کیسے معلوم ہو کہ نفاق کیا ہے اور ایک گناہگار مسلمان کا جو ہے وہ طرز عمل کیا ہے؟ اس کو قرآن نے بڑا واضح کر دیا. سورہ آل عمران میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور یہ آیت کریمہ وہاں پہ آئی ہے سورہ آل عمران میں جہاں متقین کے خصوصیات بیان کی گئی ہیں، متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں. تو متقین میں سے جو لوگ کبھی کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی خلاف شرع کام کر بیٹھتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گویا کہ یہ مومنین، مخلصین، متقین ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جب ان سے کوئی ظلم اور کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی فوش کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، ان گناہگار مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ نہ ان سے سرزد ہو گیا فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا ذنوبہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ان کو اس بات کے پختہ یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ کا بخشنے والا نہیں ہے، اس لیے فوراً اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور کبھی یہ جان بوجھ کر اپنی غلطی کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں. یہ ہے ایمان کی پہچان کہ آدمی اپنے گناہ پہ اصرار نہ کرے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے. اور غزوہ تبوک کے جو حالات اور کیفیت تھی اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر کچھ لوگ وہ تھے وآخرون اعترفوا بذنوبهم، کہ ان منافقوں کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے مخلص مسلمان جو پیچھے تو رہ گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کا اور جہاد سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے جو کچھ ہوا تھا اس کا سیدھا سیدھا اعتراف کر لیا کہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے. ان کے اعمال جو ہیں خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، ان کے دونوں قسم کے اعمال ان کے ہاں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں وہ احساس ندامت پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس اللہ ہوں یتوب علیہم، اس بات کی توقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ ہے ایمان کی پہچان کہ ایک مومن سے بھی غلطی سرزد ہوتی ہے، اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اس کی کسی پالیسی کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اور اپنی غلطی کے اوپر اصرار نہیں کرتا. اس کے مقابلے میں جو منافق ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، منافقین سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی اب تمہارا مانڈا پھوٹ گیا غزوہ تبوک کے بعد، سب کچھ واضح ہو گیا، اب تم ایسا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور اللہ کے رسول سے درخواست کرو، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے سفارش کریں، خدا سے مغفرت کریں، آپ کے لیے طلب کریں. عبداللہ بن ابی کو جب یہ کہا گیا تو پتا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بگڑ کر کے تم لوگ پہلے مجھے کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، میں مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، اس کے بعد تم نے کہا زکات دو، میں نے زکات بھی دی، اب تو بس یہی کام باقی رہ گیا کہ میں محمد کو سجدہ کروں. نعوذ باللہ من ذلک. جس صورت میں نفاق کا ظہور ہو رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، لَوَّ رُؤُوسَهُمْ، تو پھر کیا ہے؟ اپنے سروں کو مٹکا کر جو ہے وہ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، غرور اور تکبر کے ساتھ جو ہے وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، استغفار نہیں کرتے، خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. مومن اور منافق کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مومن سے غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جسے کسی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے. یہ آیات اور احادیث مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے ہیں. مومن سے غلطی سرزد ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خدا رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ آ گیا ہے. اور فرمایا جب منافق بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی ایسے ہوتا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کون ہے؟ حضور نے فرمایا جب نیکی کر کے تو خوش اور مسرور ہو، مطمئن ہو، اور گناہ کر کے تجھے جو ہے رنج اور تکلیف پہنچے تو مومن ہے. اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ، دوسرے کے بارے میں نہیں، اپنا جائزہ لیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری سے اگر ہمیں سکون ملتا ہے تو الحمدللہ، یہ ایمان کی حالت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ہم المنافق بطنہ وہم المؤمن فرسہ، منافق کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس کی نگاہ کس چیز پہ لگی ہوتی ہے؟ ہم المنافق بطنہ، اس کا پیٹ، سارا معاملہ پیٹ کا، دنیا کے مفاد کا ہے منافق کے لیے پہچان، حضور نے بتائی. اور وہم المؤمن فرسہ، مومن کی نگاہ کہاں لگی ہوتی ہے؟ اس کے جہاد کے گھوڑے کے اوپر، وہ متلاشی رہتا ہے کہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے موقع ملے، کہاں جہاد کے لیے موقع ملے، کہاں مسلمانوں کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے مال جان کوئی قربانی کرنے کا موقع ملے، میں اس کو فخر سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی کروں. یہ مومن کی شان اور پہچان ہوتی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں ما خافہ الا مؤمن وما امنہ الا فاسق، منافقت سے، نفاق سے اگر اپنے آپ کو مامون سمجھتا ہے تو صرف منافق
اور اگر اس سے کوئی خوف زیادہ رہتا ہے تو صرف مومن. میرے بھائی اور بزرگوں، ان آیات اور حدیث کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ آج جو لوگ پوری پوری راتیں شراب و کباب کی محفلوں کے اندر، زنا کے اندر، اور فحاشی اوریانی اور بے حیائی کے اندر گزارنے کے بعد یہ بھی نہیں محسوس کرتے کہ ہماری ناک پہ کوئی مکھی بیٹھے، خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنی اس گناہونی زندگی سے تائب نہیں ہوتے. لیکن ایک مومن سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ خدا سے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، کانپتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کی خسارتوں کو. اب یہ نفاق کی بیماری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس قدر تشویش میں رہتے تھے، اور انہیں کس قدر اس کا جو ہے وہ خوف لاحق رہتا تھا. ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل میں ہوتا ہوں، حضور وعظ و تلقین کر رہے ہوتے ہیں، کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. گھر میں آتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ دنیا داری میں لگتا ہوں تو کیفیت بدل جاتی ہے، کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا. ایسے مسلمانوں کو نفاق کا خدشہ محسوس ہو رہا ہے جن کے اندر، دل کے اندر ایمان کی پونجی ہے. بھائی چور سے کون ڈرے گا؟ جس کے پاس کچھ جمع پونجی ہوگی نا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کس لیے ڈرے گا؟ تو ایمان کی پونجی سے زیادہ قیمتی پونجی صحابہ اکرام کے لیے کوئی نہیں تھی. آج بھی مسلمان کے لیے ایمان سے زیادہ بڑی پونجی کوئی نہیں ہے. وہ جان دے دے گا، وہ مال دے دے گا، وہ گھر بار دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، اذیتیں برداشت کر لے گا، ایمان کا سودا نہیں کرے گا. اس کے لیے ایمان سب سے قیمتی پونجی ہے. اس لیے وہ صحابی جب نکلتے ہیں، راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ملتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا. حضور نے فرمایا ہاں یہی ایمان کی پہچان ہے، تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر وہ ہمیشہ قائم رہے تو پھر تو تم فرشتے بن جاؤ، پھر فرشتے تمہارے بستروں کے اندر تمہارے ساتھ مسافہ کریں، تو تم ایمان کی حالت میں ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جن کے ایمان کی گواہی اور شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ قرآن نے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ، جن منافقین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے تھے، خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، ان میں میرا نام تو نہیں شامل تھا، ان میں میں تو نہیں تھا. اس قدر خطرہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نفاق کہیں میرے دل کے اندر نہ پیدا ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر غزوہ احد کے اندر دو تین سال کے عرصے میں منافقین کی تعداد اتنی ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن اوبئی غزوہ احد میں 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ، 700 جو مسلمان تھے ان کے اندر بھی کچھ لوگ تھے ان میں سے، تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے. آج اپنے آپ کو ہم معمول سمجھتے ہیں، آج ہم سوچیں کہ ہماری صفوں کے اندر، خود ہمارے اندر یہ نفاق کتنا ہے. یہ سب گفتگو، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ دوسروں کو فتوے لگانے کے بجائے اپنا جائزہ لینے کے لیے ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں میرے اندر نفاق کا مرض تو پیدا نہیں ہو گیا ہے، میں اس کے اندر مبتلا تو نہیں ہوں. اب اس موضوع کا آخری عنوان ہے نفاق کا آخری یا اخروی انجام. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوم تر المومنین والمومنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک ھو الفوز العظیم. یہ وہ پل صراط کا واقعہ ہے کہ جب لوگ، اہل ایمان اور تمام لوگ، جب ان کو اس پل کے اوپر سے گزرنا پڑے گا جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور تلوار سے تیر اور بال سے باریک اس کی صفت بیان کی گئی احادیث کے اندر. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس روز تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو کہ جب اس پل کے اوپر سے وہ گزر رہے ہیں تو ان کا نور ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، ان کو ایمان کا نور حاصل ہے جس کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، آج کے دن ان کے لیے بشارت ہے اس جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک ھو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان مخلص مومنین کے لیے. اب اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں ان اہل ایمان سے جو اپنے نور کی روشنی میں اس پل صراط کو پار کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، انظرونا، کچھ ہمارا بھی خیال کرو، نقتبس من نورکم، تھوڑی دیر کے لیجیے رکو، ہمیں بھی کچھ روشنی تمہاری روشنی میں سے مل جائے. یہ ان سے کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہ ان سے کہیں گے کہ لوٹ کر پلٹ کر جاؤ اسی دنیا میں، وہاں سے تمہیں نور ملے گا، وہاں سے جا کر لے کر آؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اب یہ چیز چیز کر پکار پکار کر ان مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں تو ہماری رشتہ داریاں تھیں، ہمارے کھانا پینا ایک ساتھ تھا، ہم اکٹھے تھے، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھی اور دوست نہیں تھے؟ کیا ہم ایک ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، مجلسوں اور محفلوں میں ایک ساتھ نہیں بیٹھتے تھے؟ کیا ہمارے آپس میں رشتے ناتے نہیں تھے؟ وہ ان سے یہ کہتے منافقوں ہیں، قالوا بلا ولکنکم فتنتم، ہاں ایسا ہی تھا، لیکن تم لوگوں کو، فتنتم انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں نے فتنے میں پھنسا رکھا تھا، مال و دولت کی محبت کے اندر تم لوگ غرق تھے، وتربصتم، تم ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تم ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے، دو کشتیوں کے سوار تھے، ورتب، تم ہمیشہ شک اور تردد اور ریب کی کیفیت کے اندر مبتلا رہتے تھے، وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور پھر کیا تھا، تمہاری لمبی چوڑی تمناؤں نے، فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور تمہیں دھوکے باز نے دھوکے میں ڈال رکھا، اس وقت تک کہ تمہاری وہ موت آ جاتی. یہ ہے انجام جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، ایک مسلمان کی، گناہگار مسلمان کی، ہر مسلمان کی اگر کوئی آخری امید وہاں ہوگی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش ہے. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان منافقوں کے لیے آپ استغفار کریں، سفارش کریں، مغفرت اور بخشش کی شفاعت کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم، 70 مرتبہ بھی آئے نبی آپ ان کی سفارش اگر کریں گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اس سفارش کو قبول نہیں کرے گا. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر سے اپنی امتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کے لیے، فرشتہ ان سے کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، اس دین کی جگہ انہوں نے یہود و نصارہ کے طرز زندگی کو اختیار کر لیا تھا، انہوں نے اپنے رسم و رواج میں، انہوں نے اپنے لین دین میں، انہوں نے اپنے کاروبار میں، انہوں نے اپنی معیشت میں، انہوں نے اپنی معاشرت میں، انہوں نے اپنی پوری تہذیب کے اندر یہود و نصارہ کے طریقے کو داخل کر لیا تھا، اور انہوں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے اور راستے کو اور آپ کی سنت کو اور آپ کے دین کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اس کے اندر بدعات اور خرافات شامل کر لی تھی، انہوں نے آپ کی شریعت کی حدود اور تعزیرات کو مٹا کر اس کی جگہ اپنی حدود اور تعزیرات نافذ کر دی تھی، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، منہ دوسری طرف پھیر لیں گے، کہیں گے ان منافقوں کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو، حضور کی شفاعت سے، حوض کوثر سے یہ منافقین محروم رہیں گے. یہ آخری سہارا ہے، یہ بھی ٹوٹ جائے گا اور منافقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش بھی نصیب نہیں ہوگی. کسی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی، یاران عجب انداز دو رنگی دارند، یار لوگ جو ہیں انہوں نے دو رنگی کا عجیب انداز اختیار کر رکھا ہے، مصحف ببغل دین فرنگی دارند، ادھر بغل میں مصحف ہے، قرآن کریم ہے، لیکن طرز زندگی سارا جو ہے وہ فرنگیانہ ہے. یہ ہے منافقت اور یہ ہے اس کا انجام. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ساری تفصیلات جو ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے بعد ہمیں اپنے آپ کو اس مرض سے بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ میں سے کوئی بھائی اس موضوع پہ تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہے تو مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب حقیقت نفاق ہے، صفات المنافقین علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، اور اگر آپ سورہ نساء، سورہ منافقون اور سورہ توبہ کی تفسیر کسی تفسیر سے اٹھا کر پڑھ لیں تو اس پورے موضوع کے اوپر آپ کو بڑی معلومات جو ہے وہ مل سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو نفاق کے مرض سے محفوظ رکھے, اللہ ایمان پر استقامت اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.